أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ چھ آیات ہیں. آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 تک جس پر مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا درس آج کل سلسلے وار ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے دوسرے حصے کا یہ دوسرا سبق مشتمل ہے. اس منتخب نصاب کا یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ ایمان کے مباحث پر مشتمل ہے جس میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کو ہم نے جس حد تک بھی ممکن ہوا سمجھنے کی کوشش کی اور دوسرا سبق یہ ہے کہ جو ان چھ آیات پر مشتمل ہے ان میں ایمان کا سنتھیسس یعنی ایمان کا وجود میں آنا تدریجن اولا ایمان باللہ پھر ایمان بالآخرہ پھر ایمان بالرسالت کس تدریج کے ساتھ یہ ایمان کسی انسان کے ذہن اور قلب میں پیدا ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کا اپنا اسلوب استدلال کیا ہے کہ وہ ایمان باللہ کی دعوت دیتا ہے تو کن دلائل سے آخرت کو ماننے کی دعوت دیتا ہے تو کن براہین سے. یہ ہے اصل موضوع جو اس سبق کا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ درس میں پہلی آیت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کو ماننے کی دعوت قرآن مجید جس اسلوب سے دیتا ہے اور جو نہایت تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں آیا ہے، اس کا خلاصہ ہے جو چند الفاظ میں آ گیا ہے۔ اور میں نے گزشتہ مرتبہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں بھی 20ویں رکوع کی پہلی آیت بعین ہی اسی مضمون کی ہے، یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، وہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں یہی مضمون قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اور آیت کا جو آخری حصہ یہاں ہے اور جو آخری حصہ وہاں ہے، اس کے باہمی تقابل سے ہمیں بڑی رہنمائی حاصل ہوتی ہے اس کے مفہوم کے تعین۔ چنانچہ آپ اس آیت کو بھی ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ تو ذرا تقابل کیجئے، ابتدائی حصہ اس آیہ مبارکہ کا بالکل وہی ہے کہ جو سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع کی پہلی آیت کا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہاں صرف ان نشانیوں پر اکتفا کی گئی، لیکن سورہ بقرہ کی اس آیت میں فینومینا آف دی نیچر سے اور بھی بہت سے استشهاد کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں کہ جو سمندر میں چلتی ہے اس سامان کو لے کر کے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں اس بارش میں کہ جس کو اللہ آسمان سے یا بلندی سے اتارتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو پھیلا دیے اس نے زمین میں ہر طرح کے چوپائے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اس بادل میں کہ جو آسمان اور زمین کے مابین معلق ہے۔ یہ ہے وہ فینومینا آف دی نیچر۔ انسان جو کتاب فطرت کا مطالعہ کرے اور مشاہدہ کرے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ قرآن انہیں کہہ رہا ہے لآیات، اس میں نشانیاں ہیں۔ آگے کا ٹکڑا وہاں ہے، لآیات لأولی الالباب، لب کی جمع ہے الباب، اور لب کہتے ہیں کسی چیز کے خلاصے کو، اس کا اصل جوہر۔ یہاں ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں۔ اسی کی روشنی میں وہاں کا مفہوم بھی معین ہو جائے گا کہ انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے، کسی چیز کو دیکھے اور دیکھ کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرے۔ حیوانی مشاہدہ اور انسانی مشاہدہ بنیادی طور پر اس میں فرق یہی ہے کہ حیوان بھی دیکھتا ہے اور کسی حد تک وہ بھی نتائج اخذ کرتا ہے، لیکن اپنے مشاہدات یا اپنی مسموعات، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے، پھر اس سے نتائج اخذ کرنا، ان نتائج کو مرتب کرنا، پھر اس سے استنباط کرنا، اس پر پھر قیاس قائم کرنا، پھر اس پر نظریات کی بنیاد رکھنا، یہ انسانی علم کو ممتاز کرنے والی شے ہے، حیوانی علم سے۔ تو فرمایا کہ وہ جن کے اندر یہ فیکلٹی موجود ہے، بیدار ہے، وہ عقل سے کام لیتے ہیں، وہی اصل میں اولوالالباب ہیں، ہوش مند لوگ۔ اس لیے کہ انسان کا اصل میں انسان کی لب جو ہے وہ اس کی عقل ہے. تو گزشتہ مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے اسلوب قرآن مجید کا ایمان باللہ کے ذمے. اللہ تعالی کو ماننے کے لیے قرآن مجید جو دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی منطقی طریقے استدلال استعمال نہیں کرتا. پچھلی مرتبہ میں تفسیر سے عرض کر چکا ہوں کہ اہل منطق نے اور متکلمین نے, خواب و عیسائی متکلمین ہوں یا یہودی متکلمین ہوں یا مسلمان متکلمین ہوں, علم کلام صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا بھی ہے, عیسائیوں کا بھی ہے. ان سب نے جتنے دلائل اللہ تعالی کے وجود پر قائم کیے ہیں منطق سے, کانٹ نے ان سب کو توڑ پھوڑ کر دیا کہ منطق منطق کو کاٹتی ہے. ان الحدید بالحدید یفلح, لوہا لوہے سے کٹ جاتا. تو قرآن مجید نے ہمیں یہ دیکھ کر, واقعہ یہ ہے کہ عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ انداز اختیار کیا ہی نہیں. قرآن مجید کا نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور اللہ کی محبت یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں. معرفت اور محبت دونوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ایمان باللہ بن جائے گا, اللہ کی پہچان اور اللہ سے محبت, یہ فطرت میں ہے. صرف ماحول کے اثرات سے فطرت پر کچھ پردے سے آ جاتے ہیں, گردہ آ جاتا ہے اس آئینے پر, یہ آئینہ مقدر ہو جاتا ہے. تو صرف نشانیوں کے ذریعے سے یاد دلانے والا معاملہ ہے. جیسے کوئی چیز آپ کے کسی دوست کی اگر کوئی نشانی آپ کے پاس ہے اور اس سے اب آپ کی ملاقات 15-20-25 سال ہو گئے کہ نہیں ہوئی, اب وہ آپ کے حافظے سے تقریباً محو ہو چکا ہے, لیکن کسی روز اچانک آپ اپنا کوئی ٹرنک کھولتے ہیں اور اس میں سے کوئی قلم یا کوئی رومال نکل آتا ہے جو کبھی آپ کے اس دوست نے آپ کو دیا تھا, تو بغیر آپ کے ارادے کے آپ کو اپنا وہ دوست یاد آ جائے گا. بالکل یہی فنومنن ہے جس کو قرآن مجید قرار دیتا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے ایک نشانی ہے, اپنے سانع, اپنے خالق, اپنے مصور کی نشانی ہے. اسے دیکھو اور تمہیں خدا یاد آ جانا چاہیے, اس کا مشاہدہ کرو اور تمہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جانا چاہیے, اس کا مشاہدہ کرو اور تمہیں اللہ کے علم کے کامل ہونے کا احساس ہو جانا چاہیے, اسی کائنات کا مشاہدہ کرو تو تمہیں اللہ تعالی کی حکمت کا اندازہ ہو جائے گا. بہرحال یہ نشانیاں ہیں. اسی نشانی کو شیخ سعدی نے کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر اثر معرفت کردگار. یہ تو دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے, دیدہ بینا ہو, تو یہ جو درخت ہیں ان کا ہر ایک پتا جو ہے وہ اللہ تعالی کی معرفت کا دفتر ہے. تو کہاں آسمانوں کا معاملہ اور کہاں اس زمین کی تخلیق کا معاملہ, ہر چہار طرف آیات الہیہ جو ہے وہ بکھری ہوئی. صرف یہ کہ دیدن دیگر آموز, سنیدن دیگر آموز, وہ حیوانی دیکھنا جو ہے اس سے آگے گزر کر انسانی دیکھنا میسر ہو جائے انسان کو, حیوانی سطح کا سننا جو ہے اس سے ذرا انسان آگے بڑھے اور انسان کا سا سننا سن سکے, تو اسے اسی کائنات میں گواہیاں نظر آئیں گی اللہ تعالی کے وجود کی, اللہ کی توحید کی, اللہ کے صفات کمال کی. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے. اگرچہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا, کہیں کہیں قرآن مجید یوں سمجھیے کہ ضمنی طور پر برسبیل تذکرہ وہ منطقی انداز بھی اختیار کرتا ہے, صرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاتا ہے. مثلا ایک جگہ فرمایا, افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. بس اس سے آگے منطقی انداز نہیں ہے, یہ وہی انداز ہے. آسمان اور زمین اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, لیکن یہ کہ یہ دلیل ہے, کیا اللہ کے باب میں شک ہو سکتا ہے؟ اگر تم اس کائنات کو دیکھ رہے ہو, یہ تخلیق تمہارے سامنے ہے, تو خالق کے وجود میں شک کیسے ہو؟ کوئی تو ہے, کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, کوئی تو ہے جو چھپا ہوا ہے کہیں. اصغر گونڈوی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہو انجم, جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. تو یہ کائنات جو ہے یہ تو در حقیقت ایک پردہ ہے. اس پردے کے پسے پردہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جس کی صفات کا یہ ظہور ہو رہا ہے. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، بات آب ماہی سب ہے ظہور تیرا. تو اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا جلوہ ہے جو اس کائنات میں. تو بہت پیارے انداز میں وہاں فرمایا، بس سوال کیا اور چھوڑ دیا. قرآن مجید کا انداز یہ نہیں ہے کہ اس کو منطقی طور پر، جیسے کہ کوئی منطقی دلیل ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھایا جائے. اب سوچیے، انداز وہ ہے کہ جو مولانا روم نے اختیار کیا ہے کہ یہ قدر مسلم، باقی فکر کل. فکر اگر جامد ہوا تو ذکر کل. اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا، باقی اب سوچو غور کرو. سپون فیڈنگ ہی تو نہیں ہونی چاہیے، کچھ رہنمائی ہو گئی، اب آگے اپنی عقل سے کام لو. یہ قدر مسلم، باقی فکر کل. تو یہ انداز ہے در حقیقت. یا یہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہاں بھی ایک منطقی انداز ہے کسی قدر. کیا یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو بنانے والے ہیں؟ دیکھیے دو صورتیں ہیں، یا تو کسی کے بنائے بغیر بنتا تو یہ بھی ناممکن، آپ فوراً کہیں گے ناممکن. یا یہ کہا جائے کہ ہم خود اپنے خالق ہیں، یہ بھی ناممکن. میں کبھی بھی گمان نہیں کر سکتا کہ میں اپنا خالق خود ہوں. تو اب تیسری امکانی شکل ایک ہی رہ گئی کہ کوئی اور خالق ہے. نہ تو کسی کے پیدا کیے بغیر پیدا ہوئے، نہ ہم خود اپنے پیدا کرنے والے ہیں. تو اب ایک ہی امکانی شکل رہ گئی کہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جس کا انسان فوراً انکار کرے گا بدایتن کہ نہیں ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو پھر تیسری شکل کون سی رہ گئی؟ لیکن اس کو بھی وہ جو منطقی استدلال کا انداز ہوتا ہے، صغرا کبرا رکھا، اس سے نتیجہ نکالا، نہیں، اشارہ کیا ہے سوچو اور غور کرو. اور یہ چیزیں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بھی بڑی مارجنل ملیں گی قرآن مجید میں، اشارات ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. ورنہ جو اصل استدلال ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ کی معرفت اور اس کی محبت فطرت میں ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ فطرت اسلام لے کر دنیا میں آتا ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے. یہ جو اوپر پردے پڑ گئے ظہول اور غفلت کے اور نسیان کے، ان پردوں کو نشانیاں دکھا کر اٹھایا جاتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی خلقت میں کیسی حکمتیں ہیں؟ یہ کس کی حکمت ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے اونٹ کی تخلیق میں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کی رفعتیں کوئی اشارے کر رہی ہے کہ نہیں؟ آسمان کی بلندیوں سے انہیں کوئی گواہی مل رہی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ ان پہاڑوں کا جماؤ، جس طرح یہ زمین میں جمع دیے گئے ہیں، گاڑ دیے گئے ہیں، اس سے کسی کی قدرت کی طرف کوئی رہنمائی نہیں مل رہی؟ تو کوئی کتنا قدیر کوئی ہے کہ جس نے یہ سارا کارخانہ قدرت پیدا کیا؟ کیا زمین کا اس طرح پھیلا دیا جانا، ایک حیات بخش اور حیات پرور گود کی شکل اختیار کر لینا، کیا اس سے انہیں کچھ یاد نہیں آتا؟ فذکر انما انت مذکر. تو اے نبی، آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے. معلوم ہوا کہ ہے تو صحیح اندر. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے تعلیم، ایک ہے تذکیر. تعلیم ہے کسی کو کوئی ایسی بات بتانا جو اسے معلوم نہیں تھی. بچے کو آپ الف بیتے پڑھا رہے ہیں، اس نے نہیں پڑھی تھی پہلے، ایک نئی چیز ہے جو آپ اسے دے رہے ہیں. ایک ہے یاد دہانی، ایک چیز آپ کو معلوم تھی لیکن آپ کے یادداشت کا جو ذخیرہ ہے اس کی کہیں گہرائی میں اتر گئی، جو آپ کے دماغ کا محافظ خانہ ہے اس میں کہیں وہ فائل بہت نیچے چلی گئی. تو صرف یاد دلانا ہے، کوئی نئی چیز آپ کو بتانا نہیں ہے، وہ تو آپ کے اندر ہے، تذکیر ہے. فذکر انما انت مذکر. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنے آپ کو کہتا ذکرا، کہیں تذکرہ، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ.
کوئی نہیں ہے تو بس یاد دہانی ہے تو جو چاہے یاد دہانی اخذ کر لے، اور جو سوتا ہی رہنا چاہے اس کو زبردستی اٹھانا ممکن نہیں. بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو کہی جاتی ہے کہاوت کے طور پر کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں. جو سب کچھ پہچان کر بھی مکر کر رہا ہو اور وہ گویا کہ سونے ہی پر مصر ہے، جاگنا نہیں چاہتا حالانکہ جاگا ہوا، اسے آپ جگا نہیں سکتے. تو اگر اس کائنات کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو آپ کسی منطقی دلیل سے نہیں بنوا سکتے. اتنی بڑی دلیل، اتنی روشن دلیل، اتنی عظیم نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر کسی کو اللہ یاد نہیں آتا تو آپ کی منطق سے یاد نہیں آئے گا، آپ کسی منطقی استدلال سے اسے بنوا نہیں سکتے. اس لیے فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہ جو پہلی آیت تھی اس رکوع کی، اور پہلی آیت سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی، اس سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ سورہ بقرہ کے اس مقام پر آپ دیکھ لیجئے. اگلی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کائنات کے مشاہدے سے، کتاب فطرت کے مطالعے سے اگر وہ شعور اندر کا بیدار ہو جائے اور انسان کو اللہ یاد آ جائے اور اللہ تعالی کی صفات کمال کا کوئی اندازہ وہ کر لے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ شدید ترین محبت اس کے دل میں اللہ کی پیدا ہو جائے. اگر اس نے پہچان لیا، اس کو سب سے زیادہ لگاؤ اور قلبی جو ہوگا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی رسائی وہاں تک اگر نہیں ہو پائی، ان کی عقل اور فہم کی تقصیر ہے، نارسائی والی بات ہے، تو وہ کسی اور کو اس جگہ پر رکھ کر اور اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. کہیں وطن کو اس مقام پر رکھ لیا جاتا ہے، کہیں کسی تصور اور نظریے کو اس مقام پر انسان بٹھا کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور اس کے مد مقابل تراش لیتے ہیں اور پھر ان سے محبت کرنی شروع کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور وہ لوگ کہ جو ایمان حاصل کر لیں، ایمان لے آئیں، جنہیں وہ جن کا وہ باطنی شعور جاگ جائے، جنہیں وہ اپنے باطن میں ریئلائزیشن ہو جائے، ایک ادراک ہو جائے، شعور حاصل ہو جائے ذات و صفات باری تعالی کا، تو اب ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شدید ترین محبت کریں گے اللہ کی ذات کے ساتھ. اب اس سے آگے چلیے، ایمان باللہ کے بعد اب دوسری کڑی جو ہے ایمان کے ضمن میں وہ ہے ایمان بالآخرہ، قیامت کا یقین، آخرت کا یقین، باعث بعد الموت کا یقین. اس کے ضمن میں کیا استدلال ہے وہ آگے دیکھیے، سورہ آل عمران کے اس مقام پر آ جائیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جو لوگ اس کائنات کے مشاہدے سے معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے، اب وہ اللہ کو تو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی لیٹے ہوئے بھی، اور تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، مزید سوچ وچار کرتے ہیں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہاں بہت ہی اختصار اور اجمال کے ساتھ قرآن مجید نے ایک بڑے طویل سلسلہ استدلال کو سمو دیا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے، منطقی طریقے استدلال کو قرآن نے تقریباً بالکل استعمال نہیں کیا، لیکن ایمان بالآخرہ کے معاملے میں منطق آتی ہے. وہ منطق کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے کہ کوئی ڈور اگر الجھی ہوئی ہو اور آپ اسے سلجھانا چاہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے بڑی محنت سے کہیں سے اس کا سرا تلاش کر لیجیے اور اس سرے کو اب ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیجیے، اسے آپ اور سلجھائیں گے لیکن سرا آپ سے چھوٹ گیا تو ضرورت یہ. بالکل اسی طرح یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ مسائل جو میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں حقیقت ایمان کی تقریر کے ذیل میں، کہ یہی تو ہے اصل فلسفے اور مذہب کے مابین جو مشترک امور ہیں. ماہیت وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے وجود کی، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، سفر زندگی کی منزل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، انہی گتھیوں کو تمام فلاسفہ تمام حکما سلجھانے کی کوشش کرتے رہے. تو اس گتھی کو سلجھانے میں پہلا سرا تو ہاتھ میں آ گیا، ایمان باللہ، ایک ذات ہے جو اس کی خالق ہے، وہ ذات ہے متصف تمام صفات کمال سے، وہ ایک ذات کامل ہے، ہستی کامل کے جس میں کسی اعتبار سے کوئی نقص یا کمی نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہ الحکیم ہے. اس ذات کا جو تصور کہہ لیں یا یقین کہہ لیں، یہ ہے اس الجھی ہوئی دور کا سرا، اس کو اب ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا. اس کو تعبیر کیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ جو اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، اللہ کا خیال اپنے ذہن سے اوجل نہیں ہونے دیتے. ذکر کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھنا، استحضار حاضر سے بنائے، باب استفعال سے حاضر کرنا، استحضار اللہ فی القلب، انسان اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھے، حاضر رکھے، اللہ کی یاد سے یہ دل جو ہے غافل نہ ہونے پائے. اب انسان کی تین ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، ان تینوں کا احاطہ کر دیا. اسے ہم علی کل حین بھی کہیں گے، ہر حال میں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. اس پر اضافہ کیا وَيَتَفَكَّرُونَ، اور تفکر کرتا ہے، مزید غور و فکر کرتا ہے، جس کو میں نے تشبیہ دی ہے دور کو سلجھانے کی مزید کوشش، کہ ڈور کا سرا ہاتھ آ گیا، اسے تو سنبھال کر رکھیے، مضبوطی سے تھامیے، مزید جو ہے اس کے الجھاؤ کو سلجھانے کی کوشش کیجیے. تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں. تفکر کیا ہے؟ اس کی بھی اصل جو ڈیفینیشن ہے وہ جان لیجیے، استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى، انسان دو چیزوں کو، دو حقائق کو جو اسے معلوم ہے اپنے سامنے رکھے، اور اس سے ایک اور نتیجہ نکال کر ایک تیسری حقیقت تک رسائی حاصل کرے. یہی ہمارا لاجیکل پروسیس ہے، یہی ہمارا مینٹل پروسیس ہے. لاجک میں آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، صغرا کبرا، اس کو جوڑا آپ نے نتیجہ نکال لیا، انفرنس ہی ہے. الف برابر ہے بے کے، بے برابر ہے جیم کے، لہذا الف برابر ہے جیم کے. یہ تین چیزیں جو ہے لازمن ہوں گی کسی بھی منطقی استدلال میں، صغرا کبرا اور پھر اس کا نتیجہ. اگر الف مساوی ہے بے کے اور بے مساوی ہے جیم کے، لہذا الف مساوی ہو گیا جیم. تو یہ دو معرفتیں پہلے ہونی چاہیے، اسی کو کہتے ہیں صغرا اور کبرا. یہ دو چیزیں جب سامنے ہوں گی، اب آپ اس کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، تو وہ تیسرا نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہے اس کا، وہ گویا کہ آپ نے ایک نئی معرفت حاصل کی ہے ان دو معرفتوں کو بیک وقت سامنے رکھنے سے. استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى، اور ذکر کیا ہے، استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ موجود رہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت مطلوب ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، کہ جس میں ذکر اور فکر کو ایک آیت میں جمع کیا گیا ہے. یہ دو پہیے ہیں اس گاڑی کے کہ جس سے یہ بات آگے چلتی ہے. ایک پہیہ اگر جام ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. ایک پہیہ چلے گا تو وہ ایک چکر کھائے گی اسی جگہ پر، آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ذکر اور فکر، یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو یہاں اللہ کو آپ نے پہچان لیا، اسے تو یاد رکھیے. اگر وہ آپ کے دل و دماغ سے اوجل ہو گیا تو پھر آپ دوبارہ اندھیرے میں آ گئے. وہ تو الجھی ہوئی دور کا جو سرا بمشکل ہاتھ آیا تھا وہ گیا، اسے تو تھام کر رکھو. اسی کو ذکر کثیر کہا ہے سورہ جمعہ میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر حال میں انسان, اور وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یادول, انسان چاہے کام کوئی بھی کر رہا ہو لیکن دل کا رشتہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ٹوٹنے نہ پائے, وہ جو ڈور ہے وہ اسی طریقے سے لگی ہوئی ہو, وہ تعلق جو ہے برقرار ہے. بلکہ آج جو الہدا کی مجھے ریکارڈنگ کرانی ہے مغرب کے بعد, اس میں توبہ کا ذکر آ رہا ہے, اور توبہ کی حدیثیں میں نے آج کچھ دیکھی تو مسلم شریف میں, بخاری میں, دونوں میں وہ حدیث موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں روزانہ. اب حضور کی توبہ کس کی, کس بات کی؟ گناہ کا کوئی سوال نہیں, توبہ عن المعصیت کا کوئی سوال نہیں, معصیت ہے ہی نہیں, اس کا کہیں گزر ہی نہیں ہو سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو توبہ کس بات کی؟ کہ وہ جو تار ہے دل سے اللہ تعالی کے ساتھ لگا ہوا, وہ تعلق اس کی جو شدت ہے وہ تعلق ٹوٹ بھی نہیں سکتا محمد رسول اللہ کا. ہم تو خیر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا تو وہ تعلق جو ہے, ہم صرف اس کو ذہناً ہی جان سکتے ہیں, اس کی اصل لذت جو ہے اس سے تو ہم آشنا ہی نہیں. لیکن حضور کا معاملہ کیا ہے کہ اگر اس کی شدت میں بھی کوئی تھوڑی سی کمی آ گئی تو اس پر بھی آپ رجوع کر رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں. تو 70-70 مرتبہ یا 100-100 مرتبہ جو ہے رجوع اللہ کی طرف اور توبہ اللہ کی طرف, حضور کی تو اس معنی میں ہو سکتی, اور تو کوئی معنی ہے نہیں. تو یہ تار جو ہے یہ برقرار رہے, قائم رہے, اور تفکر کرے انسان, غور و فکر کرے. یہی میں نے مولانا روم کے یہ دو اشعار ابھی آپ کو سنائے, اس میں یہی تعلق ہے ذکر و فکر کا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ این قدر گفتے ہیں باقی فکر کن, فکر اگر جامد بود رو ذکر کن, ذکر آرد فکر را در احتزاز, ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز. غور کرو, فکر کرو, سوچ وچار کرو, اور اگر تمہاری سوچ کہیں آ کر جامد ہو جاتی ہے, آگے بات نہیں بڑھ رہی, آموختہ یاد کرو, پہلے جو کچھ تھا اسے دوبارہ. آپ دیکھیں گے ہر شخص کو بہت بڑا پرابلم اگر اس کے سامنے ہے اور کہیں جا کر وہ الجھ گیا تو وہ دوبارہ شروع کرے گا کہ میں نے جو کچھ ابھی تک عمل کیا تھا کہیں اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. تو جاؤ لوٹو, ذکر کرو. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن, اور ذکر آرد فکر را در احتزاز. یہ وہ عظیم بات ہے جو مولانا رومی کہہ سکتے تھے. احتزاز یہ قرآن مجید کا لفظ ہے. احتزت و ربت وانبتت من کل زوج بہیج. زمین مردہ پڑی ہوتی ہے, جب بارش برستی ہے تو اس زمین میں جنبش ہوتی ہے, زمین میں گویا کہ ہر طرف حرکت ظاہر ہونے لگتی ہے, اندر سے کونپلے پھوٹ رہی ہیں, ہریابل نکل رہی ہے. پہلے کیڑے مکوڑے بھی نظر نہیں آ رہے تھے, اب حشرات و نرس بھی آ گئے ہیں. پہلے پرندے بھی کہیں آس پاس نہیں تھے, اب پرندے بھی آ گئے ہیں. تو یہ جو احتزاز ہے, قرآن مجید میں یہ لفظ اس سانپ کے لیے بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ حکم دیا گیا کہ اپنی یہ چھڑی جو ہے اپنا عصا زمین پر ڈال دو, انہوں نے ڈالا, دیکھا وہ تو سانپ. فلما راہا تحتس کانہا جان ولا موسیٰ مقبرا. جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو میرا عصا جو ہے سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے جیسے کہ سانپ ہو, اسدہ ہو, تو ان پر خوف طاری ہوا اور وہ پیٹ موڑ کر بھاگے. پھر اس وقت کہا گیا کہ لا تخف, گھبراؤ نہیں. تو یہ جو احتزاز ہے, فکر میں جب جمود آ جائے تو اس جمود میں احتزاز پیدا کرنے کے لیے جو مؤثر ہے وہ ذکر ہے. ذکر ہوگا, اللہ کو یاد کرو, اللہ کی یاد سے اس جامد فکر میں احتزاز پیدا ہوگا. بلکہ اس پر میں اور اضافہ کروں گا کہ احتزاز ہی نہیں بلکہ ذکر الہی جو ہے وہ فکر انسانی کو صحیح رخ پر قائم رکھتی ہے, ورنہ حرکت کرنے والی شے کسی غلط رخ پر بھی مڑ سکتی ہے. تو اس میں وہ حفاظت جو ہے اس فکر کی کہ وہ کہیں کوئی غلط موڑ نہ مڑ جائے, یہ بھی ذکر ہی سے ہے. یہ گویا کہ سورج کے مانند ہے, ذکر را خورشید ہی افسردہ ساز. جیسے سورج نکلتا ہے تو ہر طرف چہل پہل ہو جاتی ہے اور رات کو ہر طرف سکون ہو جاتا ہے. تو فکر انسانی میں وہ حرکت پیدا کرنے والی چیز, جس طریقے سے کہ سورج ہے اس دنیا میں حرکت پیدا کرنے والا, اسی طرح ذکر الہی. اب چونکہ علامہ اقبال جو ہے وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کو مرید ہندی، پیر رومی کے مرید ہیں، انہوں نے بھی اس فکر کو بڑی خوبصورتی سے دو ہی اشعار میں سمو دیا، جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر. علامہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بغیر شیری جو ہے وہ بھی گدڑی ہی ہے، شیر بھی در حقیقت اس کا جو کردار ہوگا وہ گدڑوں کا سا ہوگا. جزب قرآن زیغمی روباہی است اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن مجید جس فقر کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، اصل بادشاہی تو وہ بادشاہ ہے، بظاہر بنا ہوا بیٹھا ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اندر سے دل کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، لیکن جو فقر قرآنی اس کا آشنا ہو گیا ہو اسے اصل شہنشاہی حاصل ہوتی ہے، وہ فقر میں بھی امیری کا احساس رکھتا ہے، استغنا ہے اس میں. اب یہ تو ہے تمہید. اگلا شعر ہے اصل میں میری اس موضوع سے بحث سے متعلق. فقر قرآن، یہاں ہے اب سوالیہ نشان، سمجھتے ہو فقر قرآن کیا ہے؟ اختلاط ذکر و فکر، ذکر و فکر دونوں کا جب مجموعہ ہو جائے. آج کل ہمارے ہاں جو طریق خانقاہی جو ہے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تو بدقسمتی سے وہاں فکر بالکل نہیں ہے، وہ نرا ذکر ہی ذکر ہے، ذکر ہی پر وہ محنت ہوتی ہے، وہ ضربے ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، رات کا شغل ہو، یہ ہو وہ ہو، سب جو ہے الا ماشاء اللہ، وہ صرف وہاں بھی گاڑی ایک ہی چل رہی ہے، پہیا ایک ہی چل رہا ہے، لہذا آگے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں، وہ تو گاڑی ایک سرکل کے اندر حرکت کرتی رہے گی، اس لیے کہ وہاں صرف ذکر رہ گیا ہے، فکر نہیں رہا. اور کچھ ہمارے مفکرین کرام ہیں وہ فکر ہی فکر کرتے ہیں، ذکر سے انہیں کوئی تعلق نہیں، ذکر کے لذت آشنا ہی نہیں، نماز تک سے کوئی تعلق نہیں، نماز پنجگانہ جو ہے اس کی بھی پابندی نہیں. ہے مفکرین، بہت بڑے بڑے مفکرین، بڑے انٹلیکچوئلس، مصنف بہت اعلیٰ، مقالہ نگار بہت عمدہ، مقرر بہت ہی دل کو لبھانے والے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ذکر کی حلاوت نہیں ہے لہذا وہ خالی خولی سا ایک فکر ہے، اس فکر کے اندر کوئی تاثیر نہیں، اس میں وہ چاشنی نہیں جو دلوں کو فتح کر لے. وہ جس کو کہا ہے کسی نے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ اصل میں تو فتح کرنا جو ہے دلوں کے اقلیم میں، دل جو ہے اس کو فتح کرے انسان. تو فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. اور آخری مصرع میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے، فکر را کامل ندیدم جزب ذکر. فکر کبھی کامل نہیں ہو سکے گا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی فکر صحیح اپنی منزل تک پہنچا ہو جب تک کہ ذکر شامل نہ ہو. تو وہ اختلاط ذکر و فکر جو ہے مولانا روم کے نشار میں سامنے آتا ہے اور علامہ اقبال کے نشار میں، اس کا منبع جو ہے وہ یہ آیہ مبارکہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں، اور فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اس کائنات کی تخلیق پر. تو یہ جو ذکر و فکر سے جس نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ ہے اگلا ٹکڑا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اب یہاں لفظ باطل کو سمجھیے کہ مفہوم اس کا کیا ہے. باطل کا لفظ جو ہے عربی میں وہ حق کا ضد ہے، اینٹونیمس. تو کسی بھی شے کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ مثبت طریقہ ہے کہ آپ اس شے کی حقیقت کو سمجھیے، اور ایک یہ بھی ہے کہ کسی شے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو اس کی ضد ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ شے بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر رات کو آپ نے سمجھ لیا تو دن خود بخود سمجھ میں آ گیا، دن اگر سمجھ میں آ جائے تو رات کی حقیقت خود بخود آیا ہو گئی. اسی لیے عربی کی یہ کہاوت ہے کہ تعرف الاشیاء باسدادها، چیزوں کی اصل پہچان جو حاصل ہوتی ہے وہ ان کے اسداد سے، جو ضد ہے اس کی، جو اس کا اینٹونیم ہے اس پر غور کرو گے تو یہ شے اصل اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئے. واقعہ یہ کہ دن کی حقیقت کبھی ہم پر منکشف نہ ہوتی اگر رات نہ ہوتی، اور رات کی حقیقت کو ہم کبھی نہ جان سکتے جب اگر دن نہ ہوتا. ان دونوں کو ہم پہچانتے ہیں ایک دوسرے کے کنٹراسٹ سے. تو یہاں پر بھی باطل کے لفظ کو سمجھیے حق سے, حق کا کی ضد ہے باطل. عربی میں حق کے معنی چار ہیں, جو شے فی الواقع موجود ہو وہ حق ہے, اور جو شے نظر آ رہی ہو, محسوس ہو رہی ہو لیکن ہو نہ, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, اس کو کہیں گے باطل. جیسے شراب ہے, نظر آ رہا ہے پانی پانی ہے نہیں, ہیلوسینیشنز ہوتی ہے, آدمی کے کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں, یہ سب باطل شمار ہوگا. وہ صورتیں نظر آنی شروع ہوتی ہے, فی الواقع نہیں ہوتی. تو حق وہ شے ہے جو فی الواقع موجود ہو, اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شے ہے جس کا وجود کوئی نہ ہو. شراب ہے, دھوکہ ہے, نگاہ کا فریب ہے, اور کچھ نہیں. حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً مسلم ہو, باطل ہر وہ چیز ہے جو عقلاً مسلم نہ ہو. حق ہر وہ چیز ہے جو اخلاقاً واجب ہو. ہم کہتے ہیں پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے, یہاں حق کس معنی میں آ رہا ہے؟ اخلاقی وجوب. تو حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہو, اور جس کا وجوب نہ ہو اخلاقاً وہ باطل ہوگا. آپ کا دعویٰ باطل ہے, آپ جو کچھ مجھ سے مانگتے ہیں وہ باطل ہے آپ کا مطالبہ, اس لیے کہ کوئی اخلاقی وجوب مجھ پر عائد نہیں ہوتا اس چیز کا. اور آخری معنی حق کے ہیں, ہر وہ شے جو پرپز فل ہو, جس کے پیچھے حکمت ہو, کوئی مقصد ہو, کوئی غایت ہو, وہ ہے حق. اور جو شے بیکار ہے, بے مقصد ہے, جس کی پشت پر کوئی حکمت کار فرما نہیں ہے, وہ ہے باطل. یہاں اس چوتھے معنی میں یہ آیا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, پروردگار تو نے یہ ساری کائنات, یہ باطل بے مقصد بیکار بے نتیجہ پیدا نہیں کی. اس کے پشت پر ذرا ایک پوری داستان ہے, اس پر غور کیجئے گا, کیونکہ میں نے شروع کی یہ بات یہیں سے کہ فلسفہ اور حکمت اور مذہب کے مسائل جو ہے مشترک ہیں. بعض مذاہب میں آپ کو ایک تصور ملے گا کہ وہ اس کائنات پر غور کر کے اس غلط نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لہذا وہ اسے کہتے ہیں رام کی لیلا, یہ رام کھیل رہا ہے. جیسے کوئی بچہ کھیلتا ہو ایک کھلونے کے, کبھی اس نے اٹھایا تو اس کے اٹھانے میں کوئی حکمت تو نہیں ہے, بچے کے اس کھیل میں کوئی حکمت نہیں, کوئی مقصد نہیں, اور پھر اس نے اس کو پٹک دیا, کسی اور کو اٹھا لیا. نہ اس کے اٹھانے میں کوئی حکمت, نہ اس کے پٹکنے میں کوئی حکمت, بلکہ یہ اس کا کھیل ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو اٹھا لیا ہاتھ میں, پھر پٹک دیا, پھر دوسری چیز اٹھا لی, پھر پٹک دی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن میں بظاہر کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی, وہ سونے اور چاندی میں کھیل رہے, دولت کے انبار ان کے پاس ہیں, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں بڑے ذہین, بڑے فطین, سمجھدار, عقل مند, لیکن وہ دو وقت کی سوکھی روٹی کے بھی محتاج ہیں. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کبھی کوئی نظام سکا ہوتا ہے جو تخت دلی پر بیٹھا ہوا ہے, اور کبھی کوئی ہوتا ہے کروڑ پتی, کل تک اس کے کتے جو کچھ کھا رہے تھے آج اسے خود کھانے کے لیے وہ نصیب ملی. یہ کیا ہے؟ وہی شخص ہے, اسی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں اگر تھی تو موجود ہے, کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب رام جی کی لیلا ہے, کوئی کھلونا اس نے اٹھایا تو اٹھانے میں کوئی حکمت نہیں, کوئی غرض نہیں, کوئی غایت نہیں, اور اگر کوئی پٹک دیا تو پٹکنے میں کوئی حکمت نہیں. اسی طرح کسی کو وہ بام ترقی پر پہنچاتا ہے, پہنچاتا ہے مرضی اس کی, اور کسی کو وہ پٹک دیتا ہے نیچے تحت السرا میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر کسی حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش نہ. ہندوستان میں یہ نظریہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ رومی اور یونانی جو مذہبی ہے نظریات جو ان کے تھے, ان کی مائتھولوجی, اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ دیوتاؤں کا تصور ان کا یہ ہے کہ جیسے یہ دنیا ایک بہت بڑا ایمفی تھیٹر ہے, جس طرح ان لوگوں کے ہاں بادشاہوں کا, عمراء کا یہ مشغلہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے تھیٹرز بنائے ہوئے ہیں, ان تھیٹرز میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے لوگ تماشبین جمع ہیں,
اور کسی شخص کو لاتے ہیں اور میدان میں ڈال دیتے ہیں اور بھوکا شیر اس پر چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص یہ شیر اس انسان کو کیسے ببوڑ رہا ہے، کیسے چیر پھاڑ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر لذت لیتے ہیں. یہ کھیل رہا ہے دنیا میں، خاص طور پر جو غلام بھاگ جاتے تھے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، ان کو پکڑ کر پھر وہ بھوکے شیروں کے سامنے ان کو ڈالتے تھے تاکہ سب کو عبرت ہو جائے کہ اگر کوئی غلام بھاگا اپنے آقا کو چھوڑ کر تو یہ اس کا حشر ہوگا. تو انہوں نے اسی پر قیاس کیا کہ یہ دیوتا بھی جو ہے پہاڑ جو ہے اونچے اونچے، یہ ہے اصل میں وہ تھیٹر، یہ دنیا جو ہے یہ ہم اس تھیٹر میں ان شکاریوں ان شکاروں کی طرح ہے جو پھڑوائے جا رہے ہیں شیروں سے. یہاں پر کسی کا معاملہ یہ ہے، کسی کا وہ ہے، کہیں جنگیں ہو رہی ہیں، انسان انسان کو قتل کر رہا ہے، گردنیں اڑ رہی ہیں، بازو کٹ رہے ہیں، اور وہ دیوتا کہیں پہاڑوں پر وہ بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ تماشے کا جو انداز ہے یہ ہے ایک طرز فکر، اس سے یہاں اب ایک رخ بدل گیا. نہیں پروردگار، ہمارا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو نے یقیناً یہ دنیا کھیل کے لیے نہیں بنائی. ایک جگہ پر قرآن مجید نے باقاعدہ ان الفاظ میں نفی کی ہے، اگر ہمیں کوئی کھیل اختیار کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھیل کوئی مشغلہ ایجاد کر لیتے، یہ دنیا بنانا جو ہے یہ کھیل کے لیے نہیں، یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، با مقصد تخلیق ہے، اس کی پشت پر حکمت ہے. یہاں تم گھاس کا ایک تنکا تک نہیں دیکھتے کہ جو بے مقصد ہے. ذرا تلاش کر کے بتاؤ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ عقل انسانی ابھی وہاں تک نہ پہنچی ہو اور کسی شے کو وہ کہہ دے کہ یہ چیز بے مقصد ہے، لیکن جیسے جیسا ہمارا علم آگے بڑھا ہے ہمیں معلوم ہوا ہر شے کے اندر کوئی غرض و غایت ہے. گھاس کا تنکا بھی کوئی مفید کام سر انجام دے رہا ہے، یہ حشرات الارض بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی مفید خدمت سر انجام دے رہے ہیں. یہ سب اس وجود کی جو عظیم مشین ہے ہر اس کا ایک پرزا ہے، اور وہ پرزا جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں مفید خدمت سر انجام دے رہا ہے. یہ ہے وہ بات، ربنا ما خلقت هذا باطلا. اب جس طرح میں نے پہلی آیت کے لیے آپ کو تقابل سورہ بقرہ سے دیا ہے، اسی طرح سورہ مومنون کے آخری حصے سے اس آیت کی بھی ایک ہم مضمون آیت دیکھ کر، اور جو میں نے باطل کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا اس کے لیے ایک دلیل آپ تلاش کر لیجیے. یہ سورہ نور جہاں شروع ہوتی ہے اس سے پہلے سورہ مومنون ختم ہو رہی ہے، اس کے آخری حصے کی یہ آیت ہے. افحسبتم، یہ 18 پارہ ہے سورہ مومنون کا بالکل آخری حصہ. اب دیکھیے، وہ اگر وہ منتخب نصاب کا ہوتا تو اس میں میں نے ساتھ ساتھ یہ حوالے دیے ہوئے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جیسے پہلی آیت میں تقابل کیا تھا، لآیات لأولی الالباب، اور وہاں ہم نے کیا دیکھا، لآیات لقومی یعقلون، تو اولی الالباب کا مفہوم کیا ہوا، قومی یعقلون. اسی طرح وہاں لفظ باطل آیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہاں کیا فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کی. عبث، یہ عبث کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں، بیکار پیدا کرنا، بیکار تو پیدا نہیں کیا. اس کو آپ نشانی ابھی لگائے رکھیے، اس آیت کی طرف میں دوبارہ ریفر کروں گا. اب آ جائیے اپنے اسی درس والے مقام پر، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. اب یہاں ہے اصل میں وہ ایک وقفہ سمجھ لیجئے، اسے آپ پہلے فل ان کر لیجئے پھر آگے بڑھیے. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آیا، ہر کائنات کی ہر شے کی ہمیں کوئی غایت نظر آئی، لیکن اس تخلیق کا جو مرکزی وجود ہے وہ انسان ہے. انسان کی تخلیق کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں یہ فلسفہ دیا کہ ہم نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ بنایا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے. اس پورے سلسلہ تخلیق کا حاصل تم ہو، تم کس لیے ہو؟ اس کو حضور نے ایک حدیث میں کس خوبصورتی سے سمویا ہے، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی.
یہاں سے وہ اب دلیل جو ہے آخرت کی طرف جا رہی ہے. غور کیجئے اس کو ذرا اور وضاحت سے سمجھانا پڑے گا. ہمارا جو وجود ہے اس میں مثلا پیٹ لگا ہوا ہے, ہم کھاتے ہیں, وہ سمجھ میں آ گیا کہ ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے. ہمارے اندر شہوت کا جذبہ ہے, ہم شادیاں کرتے ہیں, گھر بساتے ہیں, سمجھ میں آ گیا وہ بقائے نسل کے لیے. ہمارے اندر ایک اور چیز ہے جسے اخلاقی حس کہتے ہیں, خیر اور شر کا تصور, نیکی اور بدی. اگر تو کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی بدی نہیں, تو اس سے تو بات ہماری یہیں رک جائے گی, اس سے تو بات دوبارہ شروع کرنی پڑے گی پہلے اسی موضوع پر کہ اس سے منوائے کہ جھانکو اپنے اندر, دیکھو فطرت کے اندر, تمہیں خود محسوس ہوگا کہ خیر و شر کا فرق تمہاری فطرت میں موجود ہے. بائی نیچر یو نو دس از گڈ اینڈ دس از ایون. چلیے اگر میں نے مان لیا اور آپ نے مان لیا, اب سوال آگے چلتا ہے. اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کا پھل ضروری نہیں کہ نیکی کی صورت میں ملے, بھلائی کا بدلہ یہاں برا بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے, منطق تو یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت, جو سے جو, گندم سے گندم اگنی چاہیے, جو سے جو, نیکی سے نیکی پیدا ہونی چاہیے, بدی سے برائی اگنی چاہیے. اس دنیا میں ہمارا مشاہدہ یہ کچھ الٹا ہو رہا ہے اکثر و بیشتر. اگر ہے اسی رخ پر تو بھی وہ بتمام و کمال نہیں ہے, لیکن اکثر و بیشتر تو الٹا ہے. یہاں کوئی شخص اگر اپنے اوپر اخلاقی حدود عائد کر لے, ایک شخص طے کر لے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا کسی صورت میں, زندگی اجیرن ہو جائے گی, اور کھول دے اپنے آپ کو کھلا بالکل, جہاں داؤ لگ رہا ہو جھوٹ بول کر تو جھوٹ بولے, اور جہاں سچائی فائدہ پہنچا رہی ہو سچ بولے, تو اس شخص کے لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں راستے کھلتے چلے جائیں, راہیں کشادہ ہوتی چلی جائیں. ایک اصول طے کیجئے کہ فلاں چیز کو میں حرام سمجھتا ہوں, میں اس کا ارتکاب نہیں کروں گا. سود حرام ہے, اس کے قریب نہیں پھٹکنا. وہ کاروباری بساط جیسی کچھ بھی آپ نے اب تک بچھائی ہے, اس کو طے کرنا پڑے گا, سمیٹنا پڑے گا, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, وہ اب پھیلے گی نہیں سمٹے گی. اور اگر حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیجئے تو کھل کے بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتے. پھر یہ کہ آپ کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ الٹا ہو گیا. خیر کا نتیجہ خیر ملنا چاہیے, یہاں شر ہو رہا ہے. اس کے لیے دو وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی, اور شر کا نتیجہ شر نکلنا چاہیے, یہاں بظاہر خیر نکل رہا. اس دنیا کی حد تک تو خیر ہے, کوئی چھرے اڑ رہے ہیں, عیش ہو رہا ہے, آسائشیں ہیں, دنیاوی تمام سہولتیں میسر ہیں, اولاد بڑے اعلیٰ مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہے, جہاں 250 روپے فیس, 300-400 بلکہ اب تو 1000 سے اوپر چلا جاتا ہے, بہت اعلیٰ کوئی مدرسہ ہے تو وہاں خرچ کرنا پڑتا ہے. کہاں سے ہرا آئے, حلال سے آنا بہت مشکل. کتنے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ ساری جو ہیں اتنی گنجائشیں حلال کے اندر موجود ہیں, تو اکثر و بیشتر تو حرام کی ساری جو ہے اس کا ظہور ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے, اور انہی کے لیے پھر آگے اس بچے کی تعلیم اعلیٰ ہوئی ہے, اسی کا کیریئر آگے کھلا ہوا ہے, وہ بچہ کے جو ٹھوکرے کھا رہا ہو کارپوریشنوں کے سکولوں میں, کیا اس کے لیے اس کا مستقبل بھی کہیں روشن ہوگا؟ یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ الٹا معاملہ ہے. ایک بڑا پیارا شعر مجھے ایک صاحب نے سنایا تھا ایک مرتبہ, ایک بزرگ ان سے ملاقات ہوئی, اگرچہ طنز ہے اس میں بہت, لیکن وہ تلخ طنز جو ہے ایک بہت گہری حقیقت کی غمبازی کر رہا ہے. اے دیانت برتو لانت اج تو رنجے یافتم, اے خیانت برتو رحمت اج تو گنجے یافتم. اے خیانت تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہو, تجھ سے تو مجھے ڈھیروں دولت ملی, خیانت میں نے کی تو مجھے گنج ملا, اور دیانت کو تجھ پر لانت ہو, تجھ سے تو رنج ملا ہے صرف. دوست بھی ناراض ہو جائیں گے, آپ کے والدین آپ سے ناراض ہوں گے, آپ کے بیوی بچے آپ سے شاکی ہوں گے, یہ کیا دیانت داری ہے تمہارے لیے صرف رہ گئی ہے, یہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے, نہ ان کے لیے کوئی اخلاق ہے, نہ کوئی دین ہے, نہ مذہب ہے, ایک تم ہی رہ گئے ہو مذہب کے بس پابند. تو وہاں تو رنج ہی رنج ہے, وہاں تو شکایتیں ہی شکایتیں ہوں گی, شکوے ہی شکوے ہوں گے. اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم, اے دیانت بر تو رحمت از تو رنجے یافتم.
تو یہ معاملہ اس دنیا کا ہے. اب کیا ہم نتیجہ نکالیں؟ یا تو نتیجہ نکالیے کہ بھائی وہی ہے معاملہ، یہ تو سب کھیل ہے، کھلنزے کا کھیل ہے، رام جی کھیل رہے ہیں، یہ صرف وہ دیوتا بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے ہیں، یہ سچ بول رہا ہے پاگل اور سچ بول کر اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے، یہ وہ دیوتا جو ہے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور قہقہے لگا رہے ہیں، یا تو یہ نقشہ مانی، اور یا اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ یہ مانا جائے کہ یہ زندگی ناقص ہے، نامکمل ہے اور ہر اعتبار سے مکمل ہے، فزیکل لاس کے اعتبار سے یہ مکمل ہے. آج میں انگلی ڈالیں گے چل جائے گی، کوئی نہیں ڈالتا، کیوں ڈالے گا؟ کسی کا دماغ ہی خراب ہو گیا تو بات اور ہے. اگر آپ سنکھیا کھائیں گے مر جائیں گے، کوئی نہیں کھائے گا، وہی کھائے گا کہ جو اپنی زندگی لینے پر چل گیا. سانپ کے قریب نہ جائیں گے آپ، اس کے اندر زہر ہوتا ہے، کاٹ لے گا تو اس کا اثر تو ہوگا. تو یہ ہے فزیکل لا، فزیکل لا کے اعتبار سے یہ دنیا مکمل ہے، مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا ناقص ہے، نامکمل ہے. یہاں اخلاقی قوانین کے نتائج نہیں نکل رہے، لہذا ایک اور زندگی لازمی ہے. اگر تو اللہ ہے اور وہ قدیر اور علیم اور حکیم اللہ ہے، اور اگر اس نے یہ تخلیق کھیل کود اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی ہے، دیکھیے کہنے والوں نے کس کس انداز میں اس خیال کے جراثیم ذہنوں کے اندر اتارے ہیں. غالباً یہ عدم کا شعر ہے کہ تخلیق کائنات کی دلچسپ بھول پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی ہنسنا کبھی کبھی. یہ میں کیا کر بیٹھا، ایسے ہی کئی ترنگ میں آ کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقشہ کیا ہے کہ کہیں کسی خاص ترنگ میں آ کے اللہ نے یہ بنا دی کائنات، اب وہ خود بھی ہنستا ہوگا یہ میں کیا بنا بیٹھا. یہ تصور مجھے یاد آیا، آپ حیران ہوں گے کہ بائبل میں موجود ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ انسان جو میں نے پیدا کیا ہے یہ تو خوریزی کر رہا ہے، فتنہ فساد، تو اللہ کو بڑا رنج ہوا اور اسے افسوس ہوا یہ میں کیا بنا بیٹھا. لیکن اسلام کا، قرآن کا معاملہ یہ نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگار ہماری سوچ کا حاصل تو یہ ہے، وہ سوچ جو ذکر و فکر کے اختلاط کے ساتھ آگے بڑھی تھی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا. نتیجہ کیا ہے؟ اگر عبث نہیں ہے ہماری تخلیق اور ہمارے اندر خیر اور شر کی تمیز موجود ہے، اخلاقی حس ہے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا، گندم از گندم میں رویت، جو سے جو، یہاں نہیں نکل رہا تو کوئی اور زندگی یقیناً ہے، ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو، ورنہ تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گیا. اگر یہ اندھیر نگری نہیں اور چوپٹ راج نہیں تو یقیناً دوسری زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ مل کر رہے گا، نیکوں کو ان کی نیکی کا بھرپور جزا ملے اور بروں کو ان کی برائی کی بھرپور سزا ملے. جب اس نتیجے پر پہنچے تو فوراً الفاظ ان کی زبان سے کیا نکلے، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، تو اے رب ہمارے ہمیں بچائیو آگ کے عذاب سے، کہ جو غلط رخ پر زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہے، انیویٹیبل نتیجہ، کہ وہ سزا مل کر رہے اور انسان کے لیے وہ عذاب جو ہے اخروی وہ اس کا نصیب بنے، اے اللہ ہمیں اس سے بچائیو. یہ ان کی سوچ کا وہ منتہا ہے کہ جہاں آ کر یہ ذکر و فکر کے اختلاف تھے، جو ان کی سوچ آگے بڑھی تو پہنچی کہاں، ایمان بالآخرت تک، باس بعد الموت تک. اب ذرا اس سورہ مومنون کی اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، کار عبث، بیکار، بے مقصد، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. یعنی اگر یہ
اللہ کی طرف لوٹائے جانے کا باعث بادل موت کا تصور نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کار عبث پر آتا ہے. کس لیے ہم نے خاص طور پر یہ ہمارا اخلاقی شعور کس لیے؟ نیکی اور بدی کی تمیز کس لیے؟ خیر اور شر کا یہ جو شعور ہمارے اندر پیدا کیا یہ کس لیے؟ اگر نتیجہ نہیں نکل رہا بلکہ آپ سوچئے بڑے گھاٹے میں رہ گئے بےچارے وہ لوگ جنہوں نے اپنی فطرت کی اس پکار پر لبیک کہی اور جو نیکی کی کوشش کرتے رہے اور بدی سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے رہے بڑے گھاٹے میں رہے. یہاں بھی انہوں نے اپنے اوپر دنیا کے عیش اور آرام کے دروازے بند کر لیے اور کوئی اور دوسری زندگی ہے نہیں کہ جس میں انہیں کمپنسیٹ کیا جائے تو بڑے گھاٹے میں رہے. منطقی نتیجہ پھر یہ نکلنا چاہیے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں کہاں کا شر اور کہاں کا خیر اور کہاں کی برائی اور کہاں کی اچھائی. عیش عیش کرو جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈالو جہاں بھی جو چیز حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو خام خواہ کو ان ڈکوسلوں میں یہ صحیح اور یہ غلط ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے اپنا نقصان نہ کرو. اگر زندگی کوئی اور نہیں ہے تو منطقی اور معقول رویہ یہ ہوگا اور اگر زندگی ہے اور جواب دہی ہے اور گندم از گندم بے رویت جو از جو یہ اگر ہونا ہے تو ٹھیک ہے یہاں کی روکھی سوکھی پر قناعت کرو تاکہ وہاں کی ابدی زندگی درست رہے. یہاں کے یہ وقتی جو حلوے مانڈے ہیں یہ بڑے مہنگے پڑیں گے اگر وہ زندگی ہے. یہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. اسی لیے سورہ نون میں 29 پارے کی دوسری سورت ہے اس میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون کیا ہم اپنے فرما برداروں اور مجرموں کو برابر کر دیں گے. یعنی ایک نظم ہم نے پڑھی تھی شاید ایف اے کے کورس میں انگریزی کی ڈیتھ دی لیولر کہ موت آتی ہے تو وہ تو برابر کر دیتی ہے وہ گدیلوں پر سونے والے اور عیش کرنے والے وہ بھی اور وہ جو کسی جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہا تھا موت کے بعد تو برابر ہے مٹی میں سب کو مل جانا ہے تو ڈیتھ اس اعتبار سے تو لیولر ہے مان لیا لیکن اگر نیکی اور بدی کو بھی وہ لیول کر دے تو بڑے گھاٹے کماتا ہے. پھر تو وہ نیک جو ہے وہ بڑے گھاٹے میں رہے جنہوں نے یہاں بھی اپنے اوپر ہر طرح کی قدغنیں عائد کر لی وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی. اب ان کے لیے اگر یہ نہ ہو کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کیا ان کا ٹھکانہ جنت ہے اگر یہ نہیں ہے تو بڑا ہی ان کے اوپر ظلم ہوا ہے واقعی اور اللہ ظالم نہیں. اگر اس نے نیکی اور بدی کا یہ شعور پیدا کیا ہے تو نیکی اور بدی کے نتائج نکلیں گے اور بھرپور صلا دیا جائے گا ان کو جنہوں نے نیکی کی روش اختیار کی اور بھرپور سزا دی جائے گی ان کو جنہوں نے غلط روش اختیار کی. وقت ختم ہو گیا ہے آج اسی پر اکتفا کیجیے. یہی مضمون ہمارا جو ہے اگلے 10 میں انشاءاللہ چلے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.